الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم.
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے. ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے.
سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ نساء کی 75ویں اور 76ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے علی پرہیزکار. سامعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. پھر آپ سامعین پروگرام سماعت فرمائیں گے اسلام پلس، اور نشریات کا آخری پروگرام اور نشریات کا اختتام دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہوگا. سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ سامعین، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، اس پر آپ سامعین ہماری ریڈیو کی لائیو نشریات سن سکتے ہیں۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ امریکی وزیر خارجہ نے جامع ایٹمی معاہدے سے واشنگٹن کے غیر قانونی طور پر نکل جانے کی طرف اشارہ کرتے کیے بغیر دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی ایٹمی پیش رفت نے معاہدے میں امریکی واپسی کو دشوار بنا دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں واپسی کا فیصلہ ایران کو نہیں بلکہ امریکہ کو کرنا ہے۔ پاکستان میں قائد حزب اختلاف نے قومی اسمبلی میں سینٹ میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی نمائندگی کا فارمولہ پیش کر دیا۔ اور ہندوستان کی حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے بی جے پی حکومت پر کسانوں کے حقوق پامال کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکی وزیر خارجہ نے جامع ایٹمی معاہدے سے واشنگٹن کے غیر قانونی طور پر نکل جانے کی طرف کوئی اشارہ کیے بغیر دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی ایٹمی پیش رفت نے معاہدے میں امریکی واپسی کو دشوار بنا دیا ہے۔ اینٹونی بلنکن نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ کہا کہ ایران کے ساتھ اختلافات اس وقت ختم ہوں گے جب تہران ایٹمی معاہدے کی پابندی شروع کر دے گا۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب ویانا میں ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے جاری مذاکرات کے چھٹے دور کے بعد کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات آخری مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور فریقین آئندہ چند ہفتے میں ایٹمی معاہدے کی بحالی کی امید ظاہر کر رہے ہیں۔ ویانا میں ہونے والے ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے حالیہ اجلاس میں شریک وفود نے اب تک کی پیش رفت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے باقی ماندہ مسائل کے حتمی حل کا عزم ظاہر کیا تھا۔ اجلاس کے اختتام پر تمام وفود باقی ماندہ مسائل کے حل کے تعلق سے سیاسی فیصلوں کی غرض سے اپنے اپنے دارالحکومت میں واپس لوٹ گئے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں واپسی کا فیصلہ ایران کو نہیں بلکہ امریکہ کو کرنا ہے۔ امریکی اور فرانسیسی وزراء خارجہ کے تازہ بیانات کا جواب دیتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے کا کہنا تھا کہ یہ امریکہ ہے جسے غیر قانونی پابندیاں ختم اور اپنے حتمی وعدوں پر عمل درآمد کر کے ایٹمی معاہدے میں واپسی کا فیصلہ کرنا ہے۔ امریکی اور فرانسیسی وزراء خارجہ نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ وہ ایٹمی معاہدے میں ایران کی واپسی کے منتظر ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ امریکہ اور یورپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایران نے ایٹمی معاہدے سے پسپائی کا فیصلہ اس وقت کیا تھا جب اس معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے بعد ایرانی عوام کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیاں دوبارہ عائد کی گئیں اور یورپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی علیحدگی اور یورپ کی عہد شکنی کے باوجود ایران ایک عرصے تک ایٹمی معاہدے پر اکیلے ہی عمل کرتا رہا ہے اور اس نے اس معاہدے کو تحال باقی رکھا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ویانا مذاکرات کے دوران بھی ہم نے کئی بار واضح کیا ہے کہ امریکہ نے ایٹمی معاہدے کو دھرم بھرم کیا ہے اور اپنے غیر قانونی اقدامات کے ذریعے اس پر عمل درآمد کو ناممکن بنا دیا ہے۔ خطیب زادے نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ویانا مذاکرات کے آغاز سے لے کر آج تک تہران کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم رہبر انقلاب اسلامی کی خواہش کے مطابق 1,000 سے 20 یا 30,000 میگا واٹ کا جوہری بجلی گھر پیدا کریں۔ علی اکبر صالحی نے ہفتے کے روز ایران کی پارلیمنٹ کی ایک نشست میں بوشہر کے ایٹمی بجلی گھر کی تعمیر و تکمیل کے 20 برس پورے ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عمل کے طولانی ہونے کی بنا پر کئی معاملات زیر غور رہے ہیں، من جملہ یہ کہ ایک مشرقی سسٹم اور ایک مغربی سسٹم کو آپس میں ملا دیا جائے، اس طرح سے پورے ملک کا بجلی کا نظام ایک ہوا اور گزشتہ 8 برس سے زائد عرصے سے اس بجلی گھر سے 1,000 میگا واٹ بجلی تیار کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی بجلی گھر مہنگا تیار ہوتا ہے مگر اسے چلانا مہنگا نہیں ہوتا، اور کسی بھی ایٹمی بجلی گھر کی لائف 60 سے 70 سال ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1,000 میگا واٹ کے لیے بجلی گھر کے ایندھن پر اوسطاً 30 سے 40 ملین ڈالر کے اخراجات آتے ہیں۔ علی اکبر صالحی نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے ایٹمی صنعت کے سلسلے میں ہمیشہ 2 نکات پر تاکید فرمائی ہے، پہلے یہ کہ اس صنعت کو آئندہ نسلوں کے لیے اطمینان بخش بجلی کی ضمانت ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ ایٹمی صنعت اسلامی جمہوری نظام کا سرچشمہ اقتدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی اس سلسلے میں بارہا تاکید فرما چکے ہیں کہ 20,000 میگا واٹ جوہری بجلی پیدا کرنے کا ہدف حاصل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے شام کے بعض علاقوں میں غیر ملکی فوجیوں اور علیحدگی پسند نیز دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر سخت انتباہ دیا ہے۔ انہوں نے شام کی مرکزیت میں مشرق وسطی کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تشکیل پانے والے اجلاس سے اپنے خطاب میں شام کے خلاف اسرائیل کی جارحیت اور اس ملک کے بعض علاقوں میں غیر ملکی فوجیوں اور علیحدگی پسند نیز دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کے نتیجے میں اس ملک میں پائے جانے والے عدم استحکام پر سخت خبردار کیا، اور کہا کہ اس سے علاقائی عالمی سطح امن و استحکام سے متعلق نتائج اس سے علاقائی و عالمی سطح پر امن و استحکام سے متعلق نتائج برآمد ہوں گے۔ مجید تخت روانچی نے شام کی تعمیر نو کے عمل کے بارے میں بھی کہا کہ شام کی تعمیر نو یا پناہ گزینوں کی واپسی کو آئینی کمیٹی کی کارروائی میں ہونے والی پیش رفت سے مربوط قرار دیے جانے سے صرف شامی عوام کے لیے مزید مسائل ہی پیدا ہوں گے۔ کو ایران برکت ویکسین کی پیداواری منصوبے کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کا یہ ویکسین 93% سے زیادہ مؤثر واقع ہوا ہے۔ کو ایران برکت ویکسین کے پیداواری منصوبے کے سربراہ حسن جلیلی نے کہا کہ اس ایرانی ویکسین کے سلسلے میں جو تجربات کیے گئے ہیں ان کے مطابق کو ایران برکت ویکسین کے نتائج 93% سے زیادہ کامیاب رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ویکسین کا تیسرا ٹرائل مکمل ہونے پر ہی اس کی کامیاب اثرات کے بارے میں کوئی بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے۔ حسن جلیلی نے کہا کہ توقع کی جاتی ہے کہ آئندہ چند روز کے اندر تہران اور البرز کے صوبوں میں ان تمام افراد کو دوسرا ڈوز دے دیا جائے گا جن کو پہلا ڈوز دیا جا چکا ہے، جبکہ آئندہ ہفتے ایران کے تمام صوبوں میں یہ اقدام عمل میں لایا جائے گا۔ پاکستان میں قائد حزب اختلاف نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی نمائندگی کا فارمولہ پیش کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف نے سنیچر کو قومی اسمبلی سے خطاب کے دوران پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی نمائندگی کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے قومی اسمبلی میں 5 سے 7 نشستیں اور سینٹ میں 2 نشستیں مخصوص کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ان نشستوں پر غیر مقیم پاکستانیوں کے نمائندوں کے انتخاب کا طریقہ کار اور شرائط پارلیمنٹ میں سبھی سیاسی جماعتیں مل کر طے کر سکتی ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف نے کہا کہ دونوں ایوانوں میں بیرون ملک پاکستانیوں کی نمائندگی یقینی بنانے کے لیے سبھی سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے مطلوبہ قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت بیرون ملک پاکستانیوں کو ملک کا قیمتی سرمایہ سمجھتی ہے، جمہوری فکر کے ساتھ پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی کی حمایت کرتی ہے۔ ہندوستان کی حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے بی جے پی حکومت پر کسانوں کے حقوق پامال کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے میڈیا سیل کے انچارج رندیپ سنگھ سرجیوالا نے سنیچر کو نئی دہلی میں ایک بیان میں مودی حکومت کو کسان مخالف قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت گزشتہ 7 سال سے کسانوں کی سرکوبی اور ان کے حقوق پامال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت کبھی کسانوں پر لاٹھی برساتی ہے، کبھی آنسو گیس چھوڑتی ہے اور کبھی ان کے راستے میں کیل کانٹے بچھاتی ہے۔ رندیپ سنگھ سرجیوالا نے کہا کہ مودی حکومت نے ملک کے کسانوں کو سڑکوں پر سونے پر مجبور کر دیا ہے، انہوں نے کبھی دہشت گردی تو کبھی خالصتانی کہتی ہے۔ کانگریس پارٹی کے میڈیا سیل کے انچارج نے کہا کہ ان کی پارٹی کسانوں کے مظاہرے اور ان کی تحریک کی حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت 7 مہینے سے کسانوں کو پریشان کر رہی ہے اور ان کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کرتی ہے۔ مسٹر سرجیوالا نے کہا کہ کانگریس پارٹی اپنے حقوق کی بحالی کے لیے ہر لڑائی میں ملک کے کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہندوستان میں کسانوں کی تحریک 7 ماہ مکمل ہونے پر ملک بھر میں گورنر ہاؤس کے سامنے مظاہرہ اور گورنروں کے میمورینڈم پیش کیا۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق سنیچر کو سبھی ریاستی دارالحکومتوں میں کسانوں نے گورنر ہاؤس کے سامنے اجتماع کیا اور گورنروں کو میمورینڈم پیش کر کے 3 کسان مخالف قوانین منسوخ کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ بھارتیہ کسان یونین کے سربراہ راکیش ٹھکیت نے دہلی کے غازی پور سرحد پر صحافیوں سے بات چیت میں بتایا کہ کسان 3 نئے قوانین کی منسوخی کے مطالبے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 کسان مخالف قوانین کی منسوخی تک کسانوں کی تحریک اور دہلی کی سرحدوں پر دھرنا جاری رہے گا۔ کسان رہنما نے بتایا کہ گزشتہ دنوں وزارت زراعت نرند سنگھ تومر کو کسان تنظیموں کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات شروع کرنے کے لیے ایک خط ارسال کیا گیا، لیکن ابھی تک اس خط کا جواب نہیں آیا۔ عراق کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عوامی رضاکار فورس حشد الشعبی نے تکفیری دہشت گردی اور داعش کی نابودی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ الحشد الشعبی کے قیام کی 7ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ ایک فوجی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی کا کہنا تھا کہ یہ عراق کے ثبوت ہیں اور اپنا تاریخی مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو کو چراغ تور بنایا، میرے کملی والے نے ہر پتھر دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے،
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام اسلام پلس کا، اور سامعین پروگرام اسلام پلس کے بعد آپ سماعت فرمائیے گا دعائے امام زمانہ عز اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اور دعائے امام زمانہ کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ جی ہاں سامعین، ہماری رات کی نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس سماعت فرمائیں، اور میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ صبح کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں، تو سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ السلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، خداوند عالم کا شکر ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک یا دو دن ہی صحیح، لیکن ہم بیٹھتے ہیں اور اسلامی معلومات کے حوالے سے کچھ علم حاصل کرتے ہیں، کچھ جانتے ہیں اور کچھ غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مجھے افسوس ہے اس مسلمان پر کہ جو کم از کم اپنے ہفتے کا ایک دن دینی مسائل کے لیے مخصوص نہ کرے، یعنی دین کے بارے میں غور و فکر کرنا، دینی علوم حاصل کرنا، جو انسان اس کے لیے مخصوص نہ کرے کم سے کم ایک دن، تو اس کے اوپر مجھے افسوس ہے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ اسلام پلس کے ہمراہ کم از کم ہمیں ایک دن یا دو دن اس طرح کے ہفتے میں مل جاتے ہیں کہ ہم اسلامی علوم کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اور اپنے جو مہمان یہاں پر ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بہت کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ صرف ضرورت ہے کہ ہم ان کو جانیں، اور جاننے کے بعد اپنے اذہان میں محفوظ کریں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اسلام پلس کے اس حصے میں ہم قرآن کریم کے سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو قرآن کریم کا بھیجا ہے وہ ہمیں حسین اختر صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے، اور سوال ان کا بہت اہم ہے۔ سوال ہے کہ کون سا ایسا سورہ ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ آیا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیں۔
جی، کس سورہ میں بسم اللہ دو مرتبہ آیا ہے؟ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ سورہ کا جز ہے۔ لیکن ایک سورہ ایسا ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ آیا ہے، وہ ہے سورہ نمل۔ ایک تو ابتدا میں بسم اللہ ہے، آغاز میں، بگننگ میں، اس لیے کہ ہر سورہ کے شروع میں ہے، توبہ کے علاوہ تو اس میں بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ ابتدا ہوتی ہے اس طرح سے سورہ کی۔ اسی طرح سے سورہ کے درمیان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ وہ کہاں کے اوپر آیا ہے؟ کہ جہاں کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا بلقیس کو خط لکھتے ہیں، تو اس میں اس طرح سے ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے کہ جو رحمان و رحیم ہے۔ میں ایک نقطے کا اضافہ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے خط کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا نبی سلیمان علیہ السلام کا یہ بتا رہا ہے کہ گزشتہ نبیوں کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ اپنے کام کو، حتیٰ خط کو بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے۔ یہ گویا کہ ہمارے لیے میسج ہے، ایک طرح کا پیغام ہے کہ ہم بھی نہ صرف یہ کہ قرآن پڑھتے وقت اور سورہ کو پڑھتے وقت نہیں، بلکہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی عمل کریں، جو بھی ایکشن ہم شروع کرنا چاہیں، اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، تاکہ ہمارے کاموں میں برکت ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ ہم کم سے کم وقت میں اور جلدی سے جلدی ہم اس کامیابی تک پہنچ سکے۔ کیونکہ جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے وہ بابرکت بھی ہوتا ہے اور انسان کو اس میں کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے۔
ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے کہ جو کام بھی خداوند عالم کے اسم سے شروع ہوتا ہے، اس کے نام سے شروع ہوتا ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور وہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرے، ہر مسلمان کی پہچان ہے یہ، ہمارا ہر کام خدا کے نام سے شروع ہونا چاہیے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے، یہ جب ہم ذکر کریں گے خداوند عالم کا نام کا، تو یہ اس بات کی دلیل بنے گا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ خداوند عالم ہے، اور اسی کے ارادے اور اسی کے اختیار اور اسی کی قوت کے ساتھ ہم ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، ایک دوسرا سوال لیتے ہیں قرآن کریم کا، یہ سوال اسکائپ کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے مہدی عباس صاحب نے، ان کا سوال ہم انہی کی زبانی دیکھیں گے اور سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی دیکھتے ہیں اور جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میرا سوال یہ مولانا صاحب، کیا اسماء الہی توقیفی ہیں یعنی منصوص ہے اور ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنی جانب سے اختراع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ.
بہت ہی اچھا سوال ہے کہ کیا اسماء الہی توقیفی ہیں یا توقیفی نہیں ہیں. اس کے جواب میں عرض کروں کہ توقیفی کا لفظ شاید بہت سارے ناظرین کے لیے واضح نہ ہو. توقیفی ایسے امور کو کہا جاتا ہے جن میں ہم کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتے, جیسے ہے ویسے ہی اسے اپنانا ہے اور ادا کرنا ہے. اسماء الہی اور صفات الہی کے بارے میں یہ سوال کہ کیا وہ توقیفی ہیں یا توقیفی نہیں ہیں, یعنی کیا وہی اسماء اور صفات جو ہم تک پہنچے ہیں آیات اور احادیث کی روشنی میں, انہی کے ساتھ ہم ذکر پڑھ سکتے ہیں یا ان کے ساتھ اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس سلسلے میں یہاں تین قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں. پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسماء الہی توقیفی ہیں, یعنی جو اسماء ہم تک پہنچے ہیں وہی ہیں, ان میں ہم کسی اسم کا اضافہ نہیں کر سکتے, جبکہ صفات توقیفی نہیں ہیں, ان میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں. جیسے واجب الوجود فلاسفہ کی اصطلاح ہے, صفت ہے, اس کا کیا یہ صفت درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو اگر ہم اس نقطہ نظر کے قائل ہوں تو یہ صفت درست ہوگی. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسماء اور صفات دونوں توقیفی ہیں, یعنی جو اسماء ہم تک پہنچے ہیں اسماء الہی اور جو صفات الہی ہم تک پہنچی ہیں وہی ہیں, ان میں ہم کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتے. تیسرا نقطہ نظر علامہ طباطبائی کا تفسیر المیزان میں ہے, جو فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ اسماء الہی توقیفی ہیں, بس جو ہیں یہی ہیں, ان میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا اسم جو کمال مطلق الہی پر دلالت کرے اور اس میں کسی قسم کی محدودیت نہ پائی جائے تو اس کو ہم اسم الہی قرار دے سکتے ہیں.
جی ناظرین, بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ خداوند عالم کے اسماء کے حوالے سے. ناظرین یہ قرآن کریم کا سلسلہ تھا, اپنے سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں. کچھ سوالات تھے جو قرآن کے لیے, اس کے بعد انشاءاللہ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور نئے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے. یہاں پر سب سے پہلا سوال جو عقائد کا ہمیں بھیجا ہے وہ کشمیر سے بھیجا ہے نادیا نے, اور انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے یہ آڈیو ہمیں جو ہے بھیجا ہے, اور سوال ہم ان کا انہی کی زبانی سنیں گے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہم ان کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم, میرا نام ہے نادیا, میں کشمیر سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے, امام اور خلیفہ میں کیا فرق ہے؟
جی, امام اور خلیفہ کے درمیان کا فرق بھی ایک تو اس کلمے کے سے سمجھا جا سکتا ہے, دوسرا یہ کہ جو تصور, رائج تصور ہے امت مسلمہ کے درمیان میں, کلمہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امام کے معنی ہے بھائی لیڈ کرنا اور ہدایت کرنا, ایک امت کو لیڈ کرنا, اپنے ساتھ ایک امت کو لے کے چلنا کامیابی کی طرف, سعادت کی طرف, بلندی کی طرف, یہ امام کا کام ہوتا ہے. خلیفہ معنی کے لحاظ سے اگر دیکھا تو خلیفہ خلف سے بنا ہوا ہے, خلف کے معنی ہیں کسی کے پیچھے آنا, خلف کے معنی پیچھے ہوتے ہیں. در حقیقت خلیفہ کا کلمہ جو استعمال کیا تھا یہاں پہ عام طور سے مت مسلمہ میں, یعنی یہ کہ رسول اللہ کے بعد جن لوگوں نے آ کر حکومت کرنا شروع کی, چونکہ رسول اللہ کے بعد آئے, رسول اللہ کے پیچھے آئے, لہذا ان کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہوا لفظوں کے اعتبار سے فرق. ایک خلیفہ کا کلمہ جو استعمال ہوتا ہے, جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے, وہ ہے انبیاء نے اپنے لیے استعمال کیا ہے, جیسے جناب داؤد کو خلیفہ بنایا گیا, حضرت ہارون کو جناب موسیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا, وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ میرے بعد, یعنی جناب ہارون کے لیے جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں وخلقنی فی قومی, میرے میں جا رہا ہوں سفر پر 30 دن کے لیے سفر پہ, اور پھر 40 دن کے وہ سفر ہو گیا, میرے تم جانشین بن کے رہو, جانشین کے معنی میں ہوا. ایک خلیفہ کا معنی اور ہے, یعنی اللہ کے صفات پیدا کرنا, یعنی جتنا انسان الہی صفات اپنے اندر پیدا کرتا چلا جائے اتنی زیادہ وہ خلیفہ خدا ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن عام طور سے جو رائج اصطلاح ہے وہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ کے بعد جن لوگوں نے آ کر حکومت کی ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے, لیکن ایک نظام جو رسول اللہ کے بعد سلسلہ ہدایت کا شروع ہوا, امامت کا, جو اہل بیت کے ذریعے شروع ہوا, ان کو امام کہا جاتا ہے. ممکن ہے ایک جگہ پر یہ فرد جمع بھی ہو جائیں, ایک فرد جو ہے وہ امام بھی ہو اور خلیفہ بھی ہو, اس اعتبار اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے.
جی ناظرین, بہت اچھا سوال تھا اور اسی طریقے سے جواب بھی بہت اہم تھا جو ہمارے مہمان نے دیا کہ امام اور خلیفہ میں کیا فرق ہے. اس کے بعد ایک سوال اور عقائد کا لیتے ہیں, یہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے ہے. سوال پوچھا ہے احمد رضا صاحب نے فیس بک کے ذریعے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا امام زمانہ ہماری ہدایت کے لیے نہیں آئے ہیں, اور چونکہ ہدایت کے لیے آئے ہیں تو جب ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں تو پھر پردے غیب میں رہنے کا ان کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے, ہمارے جوانوں کے ذہن میں معمولاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے, اور اگر نہ ہمارے جوانوں کے ذہن میں آئے تو دشمن جو ہیں وہ ایک کم سے کم اعتراض کی صورت میں یا شبہ کی صورت میں اس کو ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ تمہارے امام ہدایت کے لیے آئے تھے, پھر پردے میں رہنے کا ان کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھیں.
جی دیکھیں کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اگرچہ بحرۂ غیبت میں ہیں, لیکن ان کا جو فائدہ ہے, ان کے وجود کا جو فائدہ ہے, وہ صرف اور صرف حضور اور ظہور کے اندر محدود یا منحصر نہیں ہے, بلکہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بحرۂ غیبت میں بھی رہ کر کائنات کے لیے ہدایت کے اسباب فراہم کر سکتے ہیں. روایات کے اندر امام زمان کی ایک تعبیر جو ہے وہ اس سورج سے کی گئی ہے کہ جو بادلوں کے پیچھے ہے اور اپنی روشنی کی تمازت کو کائنات کے اندر اپنی روشنی کو پہنچا رہا ہوتا ہے اور پوری کائنات کو روشن کرتا ہے. اسی طرح امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پردہ غیبت میں بھی رہ کے اپنی ہدایت کے نور کو پوری دنیا کے اندر پہنچا سکتا ہے. اس حوالے سے علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں, اللہم بلا لا تخلو الارض من قائم للہ بحجت اما ظاہرا مشہورا او خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج اللہ وبیناتہ. نہج البلاغہ کے اندر علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بار الہ, یہ صحیح ہے اور یہ حقیقت ہے اور یہ میرے عقل مانتی ہے کہ زمین جو ہے وہ کبھی بھی حجت سے خالی نہیں رہ سکتی, چاہے وہ حجت جو ہے ظاہر اور مشہور ہو, چاہے وہ حجت غائب اور پردہ غیب میں ہو. کیوں؟ تاکہ خدا کی جو حجتیں اور بینات ہیں, جو شریعت ہے, وہ باطل نہ ہو جائے, ضائع نہ ہو جائے, ختم نہ ہو جائے. اس سے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام پردہ غیبت میں بھی ہو تو وہاں رہ کر بھی ان کا وجود زیجود کائنات کے بقا کا ضامن ہے اور شریعت کی بقا کا ضامن ہوا کرتا ہے. لہٰذا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام اگر حاضر اور ظاہر نہ بھی ہوں تو ان کا فائدہ جو ہے کائنات کے لیے بہترین انداز میں پہنچ سکتا ہے. اگرچہ پورا فائدہ نہیں ہوگا, جو جب حضور ہوگا ظہور ہوگا تو پورا پورا فائدہ ہوگا, لیکن اگر پردہ غیبت میں ہو تو وہاں سے بھی اپنی ہدایت کے نور اور انوار کائنات تک پہنچا سکتے ہیں.
جی ناظرین, بڑی اچھی گفتگو فرمائی یہاں پر ذیشان حسین صاحب نے, اور ظاہر ہے مختصر سے وقت میں اس سے بہتر گفتگو نہیں ہو سکتی تھی کہ امام کے بہت سے فوائد ہیں, اور خالی ان فوائد کا تعلق ظہوری سے نہیں ہے, اگرچہ ظہور میں بطور کامل ہمیں فائدہ حاصل ہوگا, لیکن غیبت کے زمانے میں بھی بہت سے فوائد ہیں جو امام کے وجود مبارک سے ہمیں نصیب ہوتے ہیں. ناظرین, یہ ہمارا عقائد کا سلسلہ تھا, اجازت دیجیے یہیں پر اس سلسلے کو روکتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین کرام, وقفے کے بعد پروگرام اسلام پلس میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس سلسلے میں ہم یہاں پر جو شروع کر رہے ہیں وہ احکام کے سوالات ہیں. تو سب سے پہلا جو احکام کا سوال ہے وہ ہمیں اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے علی رضا صاحب نے, ہم ان کا سوال ان کی تصویر کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, یہاں پر ہم ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم. ظہر کی نماز اگر ہم 12:15 ادا کرنی چاہیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟
دیکھیے, معیار 12:15 نماز ظہر کا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ 12 نماز ظہر واجب ہو جائے, ہو سکتا ہے کسی جگہ 1 نماز ظہر واجب ہو. معیار یہ ہے جب زوال آفتاب ہو جائے, زوال آفتاب کے بعد انسان نماز ظہر میں داخل ہو سکتا ہے. اور نماز ظہر کے فوراً بعد انسان نماز عصر کو پڑھ سکتا ہے. اب یہ زوال کس ملک میں، کس جگہ، فصلوں کے اعتبار سے کس وقت ہوتا ہے، یہ آپ لوگ معین کیجئے. زوال آفتاب کب ہوتا ہے، اس کے لیے فقہی لحاظ سے معیار یہ بنایا گیا ہے، اگر کسی سیدھی چیز کو برابر زمین پہ گاڑ دیا جائے تو جب صبح کو سورج نکلے گا تو اس کا سایہ مغرب کی طرف جائے گا، اور جیسے جیسے سورج اوپر آئے گا ویسے ویسے یہ سایہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، اور جب یہ سایہ ایک دم چھوٹا ہو جائے اور چھوٹا ہونے کے بعد بڑھنا شروع کرے، جیسے ہی بڑھنا شروع کرے ہم سمجھ لیں گے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے. یا اور سادے الفاظ میں کہوں، بعض علماء نے اس طریقے سے توضیح دی ہے کہ اگر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو وقت ہے اس کا آدھا حصہ گزر جائے، مثلا 8 گھنٹے کا دن تھا، 4 گھنٹہ گزرنے کے بعد نماز ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے.
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا یہ بھی، اور اس کے جواب سے آپ نے آشنائی حاصل کی. اس سوال دوسرا ہم لے رہے ہیں احکام کے سلسلے کا. یہ سوال بھیجا ہے غلام مصطفیٰ صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا چیریٹی یا ڈونیشن کا کچھ حصہ بیچنا جائز ہے، اور کیا اس کو یعنی کاروبار میں لگایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دیجئے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
دیکھیے، یہ ڈونیشن یا خیریہ جو انسان دیتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس مقصد کے تحت دے رہا ہے. جس مقصد کے تحت دیتا ہے اس کے خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی پیسہ دے رہا ہے یتیموں کے اوپر آپ صرف کریں، تو آپ اس کو یتیم کے علاوہ کہیں اور صرف نہیں کر سکتے ہیں. یا اس نے مثلاً گیہوں دیا ہے یتیم بچوں کے لیے یا مدرسے کے لیے، تو آپ اس کے علاوہ آپ دوسری جگہ اس کو خرچ نہیں کر سکتے ہیں. یا کسی نے زمین دی ہے، مثلاً مدرسے کو دی ہے یا یتیم خانے کو دی ہے یا مسجد کو دی ہے یا امام بارگاہ کو دی ہے، کسی کو بھی دی ہے، تو جس مقصد کے لیے اس نے دیا ہے صرف اسی مقصد میں استعمال ہوگی، نہ اس کو آپ بیچ سکتے ہیں نہ آپ دوسرے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، اگر دینے والے نے ادارے کو دی ہے، مثلاً ایک ادارہ ہے، ادارے کو دی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادارے کے کام آئے، تو ایسی صورت میں صاحب ادارے کو اختیار ہے، چونکہ ادارے میں 500 کام ہوتے ہیں، صاحب ادارے کو اختیار ہے اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو بیچ بھی سکتا ہے اور جہاں چاہے اس کو خرچ کرے، البتہ اسی ادارے کے تحت، ادارے سے ہٹ کے وہ بھی اس کو خرچ نہیں کر سکتا ہے. لہذا ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ دینے والا کس نیت سے دے رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. جس مقصد کے لیے دے رہا ہے یا جس نیت کے ساتھ وہ دے رہا ہے، صرف اس کو اسی میں خرچ کریں گے، اس کو دوسری چیزوں میں خرچ نہیں کر سکتے اور اس کو بیچ بھی نہیں سکتے، اور بیچ کے اس سے کاروبار نہیں کر سکتے، چونکہ اس نے کاروبار کے لیے پیسے نہیں دیے ہیں یا یہ چیز نہیں دی ہے. اس نے دیا ہے مثلا یتیم خانے کے لیے، تو صرف آپ کو اسی میں صرف کرنا ہے، دوسری چیزوں میں صرف کرنا جائز نہیں ہے.
ناظرین، بہت اہم جواب دیا ہمارے مہمان نے. دیکھیے، جس چیز کے لیے وہ چیز معین کی گئی ہے اسی میں آپ صرف کر سکتے ہیں، کسی دوسری چیز میں اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ناظرین، یہ احکام کے کچھ سوالات تھے جن کے ہمراہ آپ کی خدمت میں ہم پروگرام کے اس حصے میں حاضر تھے. اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام کے اس حصے میں ہم اخلاق کے حوالے سے کچھ سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے اور انشاءاللہ ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے غلام احمد ڈار صاحب نے کشمیر سے. آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہم اس آڈیو کو جو انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے ہمیں بھیجی ہے اس کو مل کر سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو ہمارے ساتھ رہیے، ہم سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے، شیطان کے مقاصد اور منصوبے کیا ہے؟
شیطان نے خود بارگاہ پروردگار میں اپنے منصوبے کو بیان کیا ہے. اس نے کہا، پروردگار، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، منحرف کروں گا. سب سے بڑا منصوبہ شیطان کا یہ ہے. اسی طریقے سے اس نے کہا کہ ہم تیرے بندوں کے دلوں میں بڑی بڑی امیدیں پیدا کریں گے. لہٰذا بڑی بڑی امیدیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، یہ شیطان کا وعدہ ہے. شیطان نے کہا ہم انہیں بڑی بڑی امیدیں پیدا کر کے پھر انہیں ہم گمراہ کریں گے. اسی طریقے سے شیطان کا منصوبہ یہ ہے کہ لوگوں کو خرافات کی دعوت دے. خرافات میں انسان کو اس طرح سے مبتلا کر دے کہ وہ اچھائیوں کے بارے میں سوچ نہ سکے. شیطان نے یہ بھی منصوبہ بنایا ہے کہ وہ خلقت خدا میں تغیر اور تبدل کرے. یہ شیطانی منصوبے ہیں جن سے بچنا ہر انسان کی، ہر مومن کی، ہر بندہ خدا کی ذمہ داری ہے.
جی ناظرین، آپ نے جانا کہ شیطان کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس کے مقاصد ہیں اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے اور ہمیں گمراہ نہ کر سکے. ناظرین، اس کے بعد ایک سوال لے رہے ہیں ہم، یہ بھی بہت اہم ہے گھریلو مسائل کے حوالے سے. یہ ایک خاتون ہیں، نجمہ خاتون، انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ ایک لڑکی کو سسرال والوں کے دلوں میں گھر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ایک لڑکی جو ابھی نئی شادی ہو کے آئی ہے سسرال میں، تو اسے ایسے کون سے کام انجام دینے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ گھر والوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے، یعنی اپنے سسرال والے کے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے. اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری جو سماجیات کی ایکسپرٹ ہیں، محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے، ان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی بہت ہی عمدہ یہ جو آپ نے پوچھا کہ کیسے ایک لڑکی جو ہے وہ سسرال والوں کا دل جیت سکتی ہے. عرض کرتی چلوں کہ مومن کے قلب کو شاد کرنا خود ایک اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے، اور اسلام اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. لیکن کس طرح سے ایک لڑکی جو اپنے سسرال والوں کا دل جیت سکتی ہے، اس کی سب سے اہم جو اس میں سب سے پہلا کام ایک لڑکی کو اپنے سسرال کے گھر میں جا کے کرنا ہوگا وہ یہ کہ وہ اس گھر میں خود کو بہو نہ سمجھے بلکہ اس گھر کی بیٹی سمجھے. جب ایک لڑکی اپنے اندر اس طرح کے احساسات و جذبات کو ایجاد کر لے گی، اپنے اندر اپنے وجود میں لے آئے گی، تو یقیناً اس کی نگاہ جو ہے سسرال والوں کی نسبت ویسی ہو جائے گی. یعنی ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دے گی، نند وغیرہ کو بہنوں کا، یا اسی طرح سے سسرال کے دوسرے افراد کو اپنے گھر والوں کی طرح سمجھے گی، اور پھر ان کی باتیں اس سے قبول کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی، اس کے احساسات اور جذبات کو زیادہ ٹھیس نہیں پہنچے گی. دوسری چیز جو طریقہ ہے دل جیتنے کا ایک بہو کا، وہ یہ کہ وہ اپنے بزرگوں کا احترام باقی رکھے. یعنی اگر گھر میں بزرگوں کا کسی بھی بہو نے احترام باقی رکھا، یقیناً وہ اس گھر کے بزرگوں کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکتی ہے، اور ایک بہترین مقام جیسا کہ ایک بیٹی کو ملتا ہے ویسا بنا سکتی ہے. تیسری چیز یہ کہ اس گھر کی ہر چیز کو اپنی چیز سمجھے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھے. جب ایک اپنائیت والی بات ہو جاتی ہے تو یقیناً دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. ایک ضرب المثل ہے کہ جہاں ہم اپنے دل میں اچھے جذبات رکھیں گے، وہاں سامنے والا بھی یقیناً اپنے دل میں ویسے ہی جذبات ہمارے کردار، ہماری رفتار اور گفتگو کو دیکھ کر متاثر ہوگا، اور ویسے ہی جذبات اس کے اندر پیدا ہوں گے. اور چوتھا پوائنٹ جو ہے سلسلے میں وہ یہ کہ ہم اس گھر میں جس میں ہم بہو بن کر کے گئے ہیں اس گھر میں خیانت نہ کریں. خیانت کے یہاں معنی یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی کسی بھی بات کو دوسروں تک منتقل نہ کریں. معمولاً گھر میں جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو نگاہوں سے گھر جاتی ہے، یا بہو کے لیے وہ جذبات وہ احساسات دل میں باقی نہیں رہتے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب بہو اس گھر کی باتوں کو دوسروں کے محلے والوں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، جب ہمارا گھر ہے تو دوسروں تک منتقل کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بلکہ پوری محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور بغیر خیانت کیے ہم اس گھر میں رہیں. اور اگر ہم ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہوتے تو یقیناً جو ہے اس گھر والوں کے سامنے جو ہے وہ ہمارا ایک احترام باقی رہے گا، اور ان کے دلوں میں ہمارے لیے ایک جگہ ہوگی.
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہماری مہمان نے یہاں پر. اور واقعاً ایک گھر کو اگر واقعاً ہم اپنا گھر سمجھ کر چلیں اور ان تمام اصول اور نکات کی رعایت کریں جو ہمیں اسلام نے بتائے ہیں، تو بہترین ہمارا گھر ہو سکتا ہے. اور واقعاً یہ گھر وہ ہوگا کہ جس گھر کو جنت کہا جاتا ہے، اس میں ہر طرف سکون ہوگا، ہر طرف محبت ہوگی. ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہمارا وقت اختتام کو پہنچا. آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 العجب 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 يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Տեհրան դեխոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։